الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 60 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے یاد ہوگا کہ قریش یا اس سورہ کے مخاطبین بار بار نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس پر کئی پہلوؤں سے تبصرہ کیا ہے، وہی مضمون آگے بڑھا اور فرمایا کہ تنبیہ اور تخویف یہی نشانیاں دکھانے کا مقصد ہو سکتا ہے. وہ آخری نشانی نمودار ہو جائے جس کے بعد کسی کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہ رہے، یہ تو اللہ کا طریقہ نہیں ہے. تنبیہ اور تخویف کے لیے، یعنی لوگ بیدار ہو جائیں، اندیشہ ناک ہو جائیں، لوگ اپنے انجام سے ڈریں، سرکشی چھوڑ کر غور و فکر کے لیے تیار ہو جائیں، نشانیاں اسی لیے دکھائی جاتی ہیں. فرمایا کہ ہم نے کچھ نشانیاں اس مقصد کے لیے دکھائیں بھی اور ان کے بارے میں ان کو متنبع بھی کیا. جس طرح کی یہ حسی نشانیاں کہتے ہیں وہ ہم بہت دکھا چکے، اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوا. لیکن وہ نشانیاں جو یہ بتاتی ہیں کہ انسان اگر غور کرے، سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے، تو وہ بڑی حد تک یہ جان لیتا ہے کہ معاملات کہاں پہنچ رہے ہیں. ان میں سے بعض نشانیوں کا یہاں بالاجمال ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ بات جو ہم نے کہی ہے کہ نشانیاں فائدہ نہیں دے سکیں، بلکہ فظلموا بہا، انہوں نے ظلم کیا اور ان نشانیوں کی تکذیب کر دی. یہاں بھی جو نشانیاں سامنے آئی ہیں اور غور و فکر کی دعوت دے رہی تھیں، انہوں نے ان کو بھی فتنہ ہی بنایا. یعنی اس میں گویا مثال جس چیز کی دی گئی ہے وہ رویہ ہے. ہم نے نشانیاں دکھانے کا معاملہ ختم کر دیا اس لیے کہ انسانوں کا رویہ صحیح نہیں ہے. وہ بجائے اس کے کہ عبرت حاصل کریں، تنبیہ اختیار کریں، اپنے انجام کے بارے میں غور کرنے سوچنے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے ذہنی مقدمات پر نظر ثانی کے لیے تیار ہوں، وہ نہیں ہوئے. اور جب نہیں ہوئے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر فتنہ پردازی شروع کر دی، تو اب لوگ خود فیصلہ کریں کہ پھر نشانیاں دکھانے سے کیا حاصل. یہ مضمون ہے جس کو قرآن مجید نے اس پہلو سے اب آگے بڑھایا. فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، تم یاد کرو جب ہم نے اسی تنبیہ و تخویف کے لیے، یہ پیچھے سے اس جملے کا ربط ہے، تم سے کہا تھا کہ تمہارے پروردگار نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر بیان ہوا ہے. قریش کو بہت زوم تھا کہ وہ مکے میں بھی بڑی حیثیت رکھتے ہیں، عرب میں بھی ان کو سادات کی حیثیت حاصل ہے، وہ حرم کے متولی ہیں، سب لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے یہ بیچارے کیا کر لیں گے. اگرچہ ہم میں سے پیدا ہوئے ہیں، اب نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا ہے، اور ہمارے ہی کچھ اراذل ان کے الفاظ میں ان پر ایمان بھی لے آئے ہیں، لیکن کیا ہو جائے گا. قرآن مجید نے بعض موقعوں پر یہ توجہ دلائی کہ ذرا اپنی جگہ سے گردن اٹھا کے دائیں بائیں بھی دیکھ لو. یہ دعوت اب گرد و پیش کی بستیوں میں اور قبیلوں میں پھیل رہی ہے. یعنی تمہارا یہ زوم कि लोग कहाँ मानेंगे और कौन इनकी जानिब तवज्जो करेगा, गौर करो तो टूट रहा है। ये जाहिर है कि अल्लाह ताला की एक निशानी थी जो नमूदार हो रही थी, और किसी दावत में ये मरहला मुखालिफीन या मुआनदीन को तवज्जो दिलाने का बायस बनता है या बनना चाहिए। एक दावत उठी है और लोग उसकी मुखालफत पर कमर बस्ता हो गए हैं, उसे नुकसान पहुंचाने के दरपे हैं। दावत को, दावत से मुतल्लक शख्सियात को हदफ मतान बना रहे हैं, उसके बाद कारवां कुछ बनना शुरू हो जाता है। दावत को अल्लाह ताला फ़रोग दे देते हैं, संजीदा सलीम-उत-तबा सोचने समझने वाले लोगों की एक तादाद उसकी तरफ मतवज्जे होती है। तो ये एक मौका होता है कि मुआनदीन और ज़िद्दी और हठधर्म मुखालिफीन अपने रवैये पर गौर करें कि आखिर हमारी सारी मुखालफतों के अलग रगम लोग बात सुनने लग गए हैं, तो हम भी गौर कर लें, हो सकता है कि हमारी ही गलती हो, ये बात अपना कोई वज़न रखती हो। इस तरह की जितनी चीज़ें भी किसी दावत में मुख्तलिफ मराहिल में नमूदार होती हैं, वो तंबीह का ज़रिया बनती हैं, बननी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई हक़ व बातिल का मेयार होता है। यानी जब आप किसी दावत को मिटाने के दर पे हैं और ये ख्याल कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, और हमारे पास तो एक पूरी रिवायत मौजूद है, उसके पीछे 2000 साल की या 1000 साल की तारीख है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, ये क्या कर लेंगे, तो जब वो कर लेंगे कि कुछ तस्वीर सामने आने लग जाती है, तो तवज्जो दिलाई जाती है कि अगर कुछ दूसरे सलीम-उत-तबा लोगों की समझ में बात आने लग गई है, तुम भी गौर करके देख लो। तो गौर करने की दावत इससे मिलती है, ये कोई हक व बातिल का फैसला नहीं होता। गौर करने की दावत इनको कुरान ने दी है, ये जिस जुमले का हवाला दिया ये दूसरी जगह इसी पहलू से आया है, गौर करने की दावत। और उसमें जैसे कि दूसरी जगह बयान हुआ है, ये कहा था कि ज़रा थोड़ी देर के लिए तौक़ुफ़ करके सोचो, तुम इस उम्मुल कुरा की बस्ती में हो। मक्का एक छोटा सा कस्बा कहिए, छोटा सा गांव कहिए, था चंद हज़ार लोग थे। तुम्हारे गिरदोपेश के इलाकों में इस तेज़ी के साथ इस दावत के लिए अच्छे जज्बात पैदा होते जा रहे हैं कि इसका अंदेशा है कि एक वक्त में घिर जाओ। इस पे गौर करके देख लो। ये वही ज़माना है जिसमें रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनकर मुख्तलिफ कबीलों के लोग आने लग गए, ख़ास तौर पर मसीही इलाकों से। मसीही इलाके जज़ीरा नुमा अरब और शाम की सरहद पर थे, वहाँ बड़ी तादाद में मसीही आबाद थे, वहाँ से आने लग गए। मक्के के ज़माने की रवायात से मालूम होता है कि 20-20 की तादाद में भी बाज़ वफूद आए और मुसलमान हुए और आके चले गए। ये सूरत हाल जब पैदा होना शुरू हो गई तो कुरान ने इसको इस तरह ताबीर किया, सूरह रात में, सूरह अंबिया में दो जगह इसको इस तरह ताबीर किया कि हम तुम्हारी इस सरज़मीन को कम करके तुम्हारी तरफ़ बढ़ रहे हैं। एक तस्वीर उनके सामने रखी, ये उसका हवाला दिया है। अब पेश नज़र क्या था, ये कि इससे फ़ायदा उठाएं, इससे ख़बरदार हों, सोचने के लिए आमादा हों, मानदत का रवैया तर्क करके गौर व फ़िक्र करें, इस्तदलाल के साथ बात समझने की सही करें। नहीं हुए तैयार तो कुरान ने कहा कि तुम याद करो जब हमने इसी तंबीह और तख़वीफ़ के लिए तुमसे कहा था, वही सूरह रात में, सूरह अंबिया में, कि तुम्हारे परवरदिगार ने इन लोगों को घेरे में ले लिया है। यानी गिरदो पेश में ये दावत फैल रही है और ये उसके घेरे में आते जा रहे हैं, ये ज़्यादा देर नहीं गुजरेगी कि तन्हा रह जाएंगे। यही हुआ अभी, यानी फतह मक्का से पहले यही सूरत हाल है जिसने गोया पूरे अरब का इहाता कर लिया था। फिर कुरैशी को आखिरी फ़ैसला करना था और वो उन्होंने किया। تو فرمایا کہ جب ہم نے یہ کہا یا اس جانب توجہ دلائی تو یہ کیا کر رہے تھے، یعنی کیا اس کے بعد غور کرنے کے لیے تیار ہوئے، کیا اس سے ان کو توجہ ہوئی، کیا یہ اس کے بعد استدلال کے ساتھ بات سننے کے لیے آمادہ ہو گئے؟ فرمایا اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے، یعنی اس وقت بھی یہ ان کے مذاق ہی کا ہدف تھا۔ میں نے لکھا ہے یہ ان آیات کی طرف اشارہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ سرزمین مکہ کو اب ہم اس کے اطراف سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف یعنی مکے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہی الفاظ میں یہ بیان ہوا ہے دوسری جگہ۔ یہ اس انجام کی صریح پیشین گوئی اور اس کے حوالے سے قریش کو تنبیہ تھی جس سے وہ فتح مکہ کے موقع پر دوچار ہوئے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایسے ہوگا، گرد و پیش میں یہ دعوت پھیلتی چلی جائے گی، مختلف جگہوں پر لوگ ایمان لاتے چلے جائیں گے اور پھر تم بالکل ایمان والوں میں گر کر رہ جاؤ گے۔ ایک وقت آئے گا، وہ وقت پھر فتح مکہ کے موقع پر آیا۔ یہ اس کی شروعات ہیں جس کا حوالہ دیا ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے اس کا مذاق بنا لیا، یہ ایک مثال تھی۔ پھر فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ، اور ہم نے جو رویا تمہیں دکھایا اس کو بھی ہم نے ان کے اسی رویے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ یعنی رویا جس کا ذکر اسی سورہ کی پہلی آیت میں آیا ہے، اس کو ہمارے ہاں عام طور پر اسراء یا معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا دکھایا گیا جس میں آپ نے دیکھا کہ آپ کو مکے سے بیت المقدس تک لے جایا گیا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں دکھائی ہیں۔ میں نے وہاں بتا دیا تھا کہ وہ نشانیاں یہ تھیں کہ صرف اتنا ہی نہیں ہوگا کہ جزیرہ نمائے عرب میں اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے گا، صرف یہی نہیں ہوگا کہ قریش کی طاقت ختم ہو جائے گی، صرف یہی نہیں ہوگا کہ گرد و پیش کے علاقوں میں یہ دعوت پھیل جائے گی، بلکہ یہ جزیرہ نمایاں عرب کی سرحدوں سے باہر نکلے گی اور اس سے پہلے 2,500 سال تک جو حیثیت فلسطین کو حاصل رہی ہے وہ جزیرہ نمایاں عرب کو حاصل ہوگی اور خود فلسطین کی امانت بھی محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے سپرد کر دی جائے۔ یہ اس موقع کے اوپر دکھا دیا گیا۔ اسی کو بعض دوسری روایتوں میں رسول اللہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ مجھے یہ دکھایا گیا کہ جیسے جزیرہ نما عرب کے گرد و پیش میں مشرق مغرب تک پھیلی ہوئی زمین کو لپیٹ کر میرے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہی صورت ہوئی بھی، یعنی یہ سارا علاقہ بعد میں چند برسوں کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی سلطنت کا حصہ بن گیا اور یہ سب ختم ہو گیا۔ تو یہ رویا میں دکھایا گیا اور اسی کے لیے آپ کو خاص طور پر ایک روحانی سفر کرایا گیا جو بیت المقدس تک ہوا اور جس میں دکھا دیا گیا کہ یہ ساری امانت اب کس کے سپرد ہونے والی ہے۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دو مقامات کا انتخاب کیا تھا، پہلے فلسطین اور پھر جزیرہ نمایاں عرب، کہ ان کو مجھے اپنی توحید کا مرکز بنانا ہے۔ جیسے ہم کوئی مسجد یا کوئی سینٹر بنانے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کرتے ہیں پھر خرید لیتے ہیں، ہمارے اس زمانے میں بعض ایسی جماعتیں یا ایسی دعوتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے شہر کے شہر اپنے مرکز کے طور پر بنا لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ دنیا جس جگہ پہنچ رہی ہے اب ان دو شہروں کو یا دو علاقوں کو اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے مرکز کے طور پر منتخب کرے گا۔ اس میں پہلے فلسطین کا انتخاب کیا گیا، یہ لوگ ایک قبائلی زندگی میں ڈال دیے گئے تاکہ جو کچھ بھی دنیا میں تمدن کی پدا رہی ہے اسی کے ساتھ موجود رہیں اور سیدنا اسماعیل کی نسل بھی محفوظ رہے، پھر آخری پیغمبر کی بعثت کے موقع کے اوپر ان کے لیے راستہ کھلے گا۔ وہ پہلی تاریخ کم و بیش 2,000 سال کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو سمیٹ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سیدنا مسیح کے بعد ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا، رسول اللہ کو بتایا گیا کہ اب یہ قیامت تک اس منصب سے معزول ہوئے، یہ بھی اب آپ کے ذمے ہے اور آپ کی امت کے ذمے ہے۔ تو یہ اس واقعے کا حوالہ دیا ہے کہ ہم نے یہ رویا دکھایا، اس میں بھی ان کے لیے بڑا سبق تھا۔ گویا اس ذریعے سے انہیں بتایا جا رہا تھا کہ صرف یہ جزیرہ نما عرب نہیں، بلکہ اس کے گرد و پیش میں ایک عظیم سلطنت تمہاری منتظر ہے، تمہیں ایک سیاسی غلبہ حاصل ہونے والا ہے، لیکن اس کو بھی بجائے اس کے کہ سمجھتے، دیکھتے، خیال کرتے کہ آخری نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اور ذرا تدبر کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے جو ان کے ہاں موجود تھیں۔ یہ جو کچھ اب ہم بائبل میں پڑھتے ہیں اس تک ان کی بھی رسائی تھی، وہاں پہ یہود بھی تھے اور وہاں پر مسیحی بھی گاہے گاہے مل جاتے تھے، جیسے کہ خود رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بتایا جاتا ہے کہ مسیحی تھے، اور مسیحی علماء بھی جزیرہ نما عرب میں ملتے ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہود کی تو بڑی تعداد تھی، ان کے باقاعدہ مدارس تھے۔ تو یہ لوگ اگر اس موقع پر توجہ کرتے اور ان حقائق کو ذرا پس منظر میں جا کر دیکھتے تو پوری تصویر، جس طرح کہ اب ہم بائبل کی آخری کتاب کو پڑھتے ہیں جو مکاشفہ ہے یوحنا کا، تو تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ رسول اللہ کی بعثت کس طرح سے ہوگی اور وہ کس طرح سے ایک نئی دعوت لے کے اٹھیں گے اور کس طرح سے صادق اور امین کہلاتے ہوئے وہ سفید گھوڑے پر سوار آئیں گے، اور پھر کیسے کہا گیا ہے کہ 1000 سال تک کا غلبے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ سب پڑھ لیتے، اور بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ اسی کو دوسری جگہ قرآن نے اس طرح بیان کیا کہ تمہیں اگر کوئی شبہ لاحق ہے تو فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ جو تمہارے ہاں اہل کتاب موجود ہیں ذرا ان کی صحبت میں جا کے بیٹھو، ان سے پوچھو کیا کچھ کہا جا چکا ہے، کیا کچھ بتایا جا چکا ہے، یہ جانتے ہیں۔ اور اس میں قرآن نے تعبیر یہ اختیار کی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو اس قرآن کو اور پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ سب چیزیں یہ تمہیں بتائیں گے، یہ آمادہ نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ پھر یہ رویا سامنے آیا، اس کو بھی انہوں نے فتنہ بنا لیا اپنے لیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اشارہ واقعہ اسراء کی طرف ہے، جس کا ذکر سورہ کی ابتدا میں ہوا ہے، یعنی سورہ کی پہلی آیت میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس میں، اس واقعے میں، چونکہ قریش اور بنی اسرائیل، یعنی جزیرہ نما عرب میں پہلے قریش یا بنی اسماعیل مخاطب ہوئے ہیں اور بعد میں اہل کتاب یا بنی اسرائیل مخاطب ہوئے ہیں، اس میں چونکہ قریش اور بنی اسرائیل دونوں کے لیے یہ تنبیہ مضمر تھی کہ مسجد حرام کے ساتھ اب بیت المقدس کی امانت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی جا رہی ہے، یعنی یہ رویا یہ بتا رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے اب بنی اسرائیل کی حیثیت سے، یا یہود کے لیے یہود کی حیثیت سے، یا موسیٰ علیہ السلام کے پیروں کے لیے اب اپنی اس حیثیت میں دنیا کی امامت کا موقع ختم ہو گیا۔ ان کو بھی اس موقع پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ سرکشی اور انعاد اختیار کرتے ہیں یا خدا کے اس فیصلے کو سر جھکا کر قبول کر لیتے ہیں کہ نبوت کا تاج بنی اسماعیل کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ان کے لیے بھی ایک موقع تھا، اس میں یہ تنبیہ تھی کہ بیت المقدس تمہارے لیے نہیں، اب اس پیغمبر کے لیے حوالے کر کے جزیرہ نما عرب کے تابع کیا جا رہا ہے، یہ چیز تھی جو بتائی جا رہی تھی۔ لیکن ہوا کیا، اس لیے اس کا بھی مذاق اڑایا گیا کہ لیجئے اب یہ بیت المقدس پر بھی قبضہ کرنے جا رہے ہیں، یعنی یہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ذرا خواب دیکھیے کیا دیکھے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ استاذ امام کے الفاظ میں جو چیز ان کی تنبیہ و تخویف، یعنی انہیں متنبہ کرنے، انہیں بیدار کرنے، انہیں خبردار کر کے یہ بتانے کے لیے تھی کہ ذرا غور کرو اور ان کو ان کے مستقبل سے آگاہ کرنے کے لیے تھی، وہ ان کی شامت اعمال سے ان کے لیے فتنہ بن کے رہے، بجائے اس کے کہ اس سے سبق حاصل کرتے اس کو بھی فتنہ بنا لیا۔ تو یہ دوسری مثال قرآن نے پیش کی۔ پھر فرمایا وَالشَّجْرَةَ الْمَلُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ قرآن چونکہ جگہ جگہ یہ بیان کر رہا تھا کہ جہنم دہکا دی جائے گی اور معاندین اور خدا کے دشمن اس کی نظر کر دیے جائیں گے، اور اس پہ بار بار آگ کا ذکر آتا ہے۔ قرآن کو آپ پڑھیں تو جگہ جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے۔ اسی ذیل میں بعض جگہ قرآن نے یہ بتایا کہ جہنم کی تہ میں درخت اور سبزہ کیا تلاش کرو گے، وہ لکو دک صحرا بس زقوم کے درختوں ہی سے بھرا ہوا ہوگا، اور اگر جہنمیوں کو کوئی پھل کھانے کی خواہش ہوگی تو یہی درخت ہے جس کو چبانا پڑے گا۔ یہ بیان ہوا دوسری جگہ، تو اس میں زقوم کا جو درخت ہوتا ہے جس کو تھوہر کہتے ہیں، اس درخت کا ذکر آ گیا تھا۔ اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت دی ہے جیسے بعض جانوروں کو بھی دی ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ درخت جو برکت رحمت کی علامت ہے، سایہ دیتے ہیں، پھل کی توقع ہوتی ہے، ان پر پھول کھلتے ہیں، اس کے بجائے تصویر ایسی بن گئی ہے جس طریقے سے آپ دیکھیے کبھی تھور کے درخت کو، ایسے دوسری جگہ فرمایا گویا شیطان کا سر ہے۔ تو ایک طرح سے خدا کی لعنت کا ایک نمونہ بن گیا۔ لعنت یہ اردو کی لعنت نہیں ہے، عربی زبان میں خدا کی رحمت سے دوری، یعنی خدا نے کچھ درختوں کو بڑی رحمت سے، بڑی برکت سے نوازا ہے۔ ان کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ گاؤں کے گاؤں اور بستیوں کی بستیاں ان کے سائے میں آ بیٹھتی ہیں، ان کے پھلوں کی طرف لوگوں کو رغبت ہوتی ہے۔ تو یہ گویا مبارک درخت ہے، جیسے کہ زیتون کے بارے میں کہا شجرتم مبارکہ، برکت والا درخت۔ تو اسی طرح بعض وہ ہیں کہ جو رحمت سے دور ہیں، تو یہ درخت کا جب ذکر آیا تو یہ بھی فتنہ بن گیا۔ یہ بھی فتنہ کس طرح بنا اس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ اس سے یعنی اس درخت سے، یہ شجرہ ملونہ جس کا ذکر ہوا ہے، اس سے شجرہ زقوم مراد ہے، جس میں نہ سایہ ہوگا نہ پھل، بلکہ کانٹوں کا ایک ڈھیر ہوگا۔ یعنی وہ درخت کو اگر بھی آپ دیکھیں دنیا میں تو بالکل یہی لگتا ہے کہ جیسے کانٹوں کے ایک ڈھیر کو ایک جھاڑی کی صورت دے دی گئی ہے۔ اس سے شجرہ زقوم مراد ہے، جس پہ نہ سایہ ہوگا نہ پھل، بلکہ کانٹوں کا ایک ڈھیر ہوگا، جس کو دوزخی بھوک سے بیتاب ہو کر کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں وہ ایسی آگ لگا دے گا جیسے ان کے پیٹ میں گرم پانی کھول رہا ہو۔ یہ تصویر بھی خود قرآن نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ یہ ہوگا۔ اس درخت کی یہی صفت ہے، یعنی کیونکہ یہ درخت اپنی صورت اور سیرت میں ایسا ہے، تو اس درخت کی یہی صفت ہے جس کے لیے آیت میں ملونہ کا لفظ آیا ہے کہ اللہ نے اس درخت کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے رحمت سے دور کر دیا؟ یعنی اس کو خدا نے پھول پھل اور سائے کی برکتوں والا نہیں بنایا، بلکہ ان سب چیزوں سے محروم کر کے اپنی لعنت کا ایک نشان بنا دیا ہے۔ یہ بتایا ہے جیسے زمین دکھا کر بتایا ہے، وہی زمین ہم دیکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ایسی مبارک زمین ہے کہ اس میں ذرا کوئی بیج ڈالیے تو کھیت لہلہا اٹھتے ہیں، اور وہی زمین ہوتی ہے کہ اس میں جو جی چاہے محنت کر کے دیکھ لیجئے، سوائے شور کے کوئی چیز سامنے نہیں آتی۔ تو وہ زمین شور میں پھر بارش بھی برستی رہے تو کیا حاصل ہوتا ہے اس کا؟ قرآن نے لوگوں کی تنبیہ و تخویف کے لیے جب اس کا ذکر کیا، یعنی یہ بھی اسی لیے تھا کہ لوگ اس سے متربع ہوں، انہیں اندازہ ہو کہ سرکشی اور انعاد اور بغاوت کی سزا اللہ کے ہاں بڑی سخت ہے۔ یہ میں کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ ندامت اور کوتاہی کے احساس کے ساتھ بندوں کے لیے اللہ کی صرف شفقت اور رحمتی کی بشارت دی گئی ہے، لیکن سرکشی اور انعاد نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قانون میں قابل قبول ہے نہ آخرت میں، وہاں بھی اس کی بڑی سخت سزائیں ہیں۔ قرآن نے لوگوں کی تنبیہ و تخفیف کے لیے جب اس کا ذکر کیا، یعنی یہ ذکر کیا کہ اس طرح کے درخت ہوں گے، یعنی جہنم میں اور جنت میں یہ تقابل کیا، تو قریش کے لال بجھکڑوں نے اس کو بھی استہزاء کا موضوع بنا لیا، بجائے اس کے کہ اس سے سوچنے پہ آمادہ ہو گئی۔ سب باتیں لوگوں کو سوچنے پر آمادہ کرنے کے لیے بتائی جا رہی تھیں، لیکن انہوں نے استہزاء کا مذاق کا موضوع بنا لیا اور کہا کہ ذرا اس شخص کو دیکھو، ایک طرف کہتا ہے کہ دوزخ میں ایسی آگ ہوگی جو پتھروں کو جلا دے گی، اور دوسری طرف اسی زبان سے خبر دے رہا ہے کہ وہاں درخت بھی اگتے ہیں۔ تو اس کو مذاق کا موضوع بنا لیا انہوں نے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کس دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ قرآن نے تین مثالیں پیش کر کے بتایا کہ یہ نشانیاں جب تمہارے سامنے آئیں اور مقصد یہ تھا کہ تم غور کرو، استدلال کی طرف توجہ کرو، بات سمجھنے کے لیے تیار ہو، تو اس سے کیا تم نے فائدہ اٹھایا؟ ذرا غور کر کے دیکھ لو، تم نے ان کو فتنہ بنایا، تم نے ان کو ہدف متائن بنایا، تم نے ان کو استہزاء کا اور مذاق کا نشانہ بنایا۔ تو اگر یہی تم نے کیا ہے تو اور نشانیاں سامنے آ جائیں گی تو کیا پھر مان لو گے؟ یہ جواب دیا ہے اس مطالبے کا جو پیچھے بیان ہوا تھا کہ کوئی نشانی دکھائیے پھر ہم مان لیں گے۔ فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم تو ان کے انجام سے انہیں ڈرا رہے ہیں، یعنی ہمارے پیش نظر تو یہ ہے کہ ان کے لیے عدالت لگ گئی ہے، فیصلہ ہونے والا ہے، دن دو دن میں یہ معاملہ ختم ہو جانا ہے، ہم تو ان کو خبردار کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم خبردار کرتے ہیں الفاظ سے، جب ہم خبر کرتے ہیں ان نشانیوں کی طرف توجہ دلا کے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، لیکن یہ چیز ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ توجہ کریں یہ ایک کے بعد دوسرا قدم اٹھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بالکل قطعی بات ہے، دنیا میں کبھی اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ انسان اگر استدلال کی غلطی میں مبتلا ہو تو وہ جلد یا بتیر بات سننے سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے باطن میں کوئی غلط فیصلہ کر کے بیٹھ گیا ہو اور اس کے پیچھے کوئی ذاتی انعت کا جذبہ ہو، حسد کی بیماری باطن کا گھیراؤ کر لے، انسان کا کوئی تعصب حائل ہو جائے، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی پھر ہوتا یہ ہے کہ ہر استدلال سرکشی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے یہاں بتایا کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں بیان کریں، تمہیں انذار کریں، خبردار کریں، لیکن ہوتا کیا ہے، تمہاری سرکشی اس سے اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ سرکشی جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر وہاں نوبت پہنچ جاتی ہے جہاں قوم بالعموم پیغمبر کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیتی، یعنی اب بہت تنگ کر رہے ہیں، روز کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں، اب لوگ بھی کچھ ان سے متاثر ہونے لگ گئے ہیں، اب ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ ہر جگہ تاریخ میں یہی ہوا، یعنی جو مذہبی طبقات خاص طور پر محسوس کر لیتے ہیں تو یہی فیصلہ کرتے ہیں۔ سیدنا یحییٰ کے بارے میں دیکھیے، ان کا سر کاٹ کے ایک رقاصہ کے حضور میں پیش کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے بعض دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آخر میں سیدنا مسیح آئے تو سارے مذہبی زعما جمع ہو کر احتجاج کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے کہ اس سے نجات حاصل کرنی ہے۔ یہاں تک کہ رومیوں کے اس وقت کے جو عامل تھے، گورنر تھے، انہوں نے بار بار کہا، کبھی انجیل میں پڑھیے کہ اس کا مجھے قصور تو بتاؤ، میں کس گناہ میں اس کو صلیب دے دوں، لیکن اصرار کیا گیا، اور یہاں تک کہ پھر اپنی طرف سے صلیب دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا تھا وہ کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی آخر میں یہ فیصلہ کر لیا گیا، دار الندوہ میں بیٹھ کر کے اب ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ اب اس میں ایک ہی اندیشہ تھا کہ قبائلی معاشرہ ہے، اس میں تو انتقام در انتقام کی صورت پیدا ہوگی، تو دیکھیے ذہانت کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ حملہ اس طرح کیا جائے گا کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان ہجوم کر کے حملہ کرے گا، تو اس میں یہ متعین کرنا چونکہ ممکن نہیں ہوگا کہ کس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے، تو سب قبیلوں پر معاملہ آ جائے گا تو قصاص خود ہی ختم ہو جائے گا، دیت ویت دے کے راضی کر لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نکال لے گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، تو جس رات کا یہ فیصلہ تھا اس کی دوپہر کو آپ نکل گئے۔ تو یہ قوموں کا عمومی مزاج ہے کہ وہ اس جگہ پہنچ جاتی ہیں، یعنی یہ سرکشی کی آخری انتہا ہے۔ پیغمبر چند لوگوں کے ساتھ کوئی حملہ نہیں کر رہے ہوتے لیکن گوارا نہیں ہوتے، پھر یہی دائیان حق کا معاملہ ہے، ان کے بارے میں بھی یہی فیصلہ کیا جاتا ہے، تو ایسے موقعوں پر پھر ہجرت کر لی جاتی ہے۔ رسول اللہ نے بھی کی، باقی پیغمبروں نے بھی کی اور صحابہ کرام نے بھی۔ تو یہ قرآن نے بتایا ہے کہ ایسے نہیں مارے جاؤ گے، ہماری ہر دعوت، ہمارا ہر پیغام، ہر نشانی کیا کر رہی ہے؟ فما یزیدہم الا طغیاناً کبیرہ، یعنی ہم تو دعوت کے لیے، خبردار کرنے کے لیے ایک بات کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سرکشی میں اضافہ اور زیادہ انعاد میں اضافہ۔ فرمایا یہ کر رہے ہو، تم خود غور کرو اپنی اداؤں پر، پھر اس نتیجے پر تمہیں شکایت نہیں ہونی چاہیے جو نکلنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔